الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کلاس شروع کرنے سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ آج آپ کے امتحانات آپ کو واپس کرنے تھے, رزلٹ لگنا تھا, مگر آج رزلٹ نہیں لگایا گیا. کچھ مستورات کے ایگزامز رہتے تھے, کچھ پیپرز چیک ہونے رہتے تھے. انشاءاللہ پیر کے روز منڈے کے دن انشاءاللہ آپ کے ریزلٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوں گے, تو اس کے لیے معذرت ہے. آج کے سبق کی طرف رجوع کریں تو پچھلی کلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو آٹھ آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں, یہ آٹھ آیتیں حج اور عمرہ سے متعلق ہیں. یعنی یہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو, یہ آیت نمبر 196 سے لے کے اور 203 تک. ان آٹھ مبارک آیتوں میں حج کے درجنوں مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں. آج جو یہ آیت تلاوت کی گئی ہے, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, اس میں بھی حج سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حج کرنے والا حاجی جو حج کے لیے آیا ہے, کیا وہ کوئی تھوڑی بہت تجارت کر سکتا ہے, خرید و فروغ کر لے, کچھ مال پیسہ بنا لے. اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ایک مارکیٹ بن جاتی ہے نا, جب لوگ اتنے سارے کسی جگہ جمع ہوں تو آٹومیٹک مارکیٹ بنتی ہے. آپ دیکھیے جمعہ کی نماز ہوتی ہے, جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کے باہر مارکیٹیں بن جاتی ہیں, وہی مسجد ہوتی ہے پورا ہفتہ کوئی مارکیٹ نہیں ہوتی, جمعے کی نماز کے بعد مارکیٹ بن جاتی ہے. کیا وجہ؟ لوگ جمع ہوتے ہیں, جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں تجارت کرنے والے کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے کہ لوگ بہت سارے جمع ہیں, میری چیز یہاں بک جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے عرض کی کہ جی آپ اللہ کے نبی کے بڑے قریب ہوتے ہیں, مجھے یہ بتائیں, ہم تو حج کے دنوں میں اونٹ جو ہیں وہ کرائے پہ دیتے ہیں, لوگ ہمارے اونٹ لے کے کرائے پہ لے کے جاتے ہیں, حج کرتے ہیں, مکہ سے عرفات جاتے ہیں, مکہ سے منا جاتے ہیں, وہاں سے عرفات جاتے ہیں, تو ہمارے اونٹ استعمال ہوتے ہیں حج کے دنوں میں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے اونٹ جا رہے ہوتے ہیں ہم بھی ساتھ چلے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بھی حج کر لیں, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تیرے علاوہ ایک اور بھی تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا تھا کہ حج کے ایام میں یوں تجارت کر سکتے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا, حتیٰ کہ آپ انتظار کرتے رہے اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہو گئی جو ہم نے ابھی تلاوت کی, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو اللہ کی طرف سے. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ حج کے ایام میں, حج کے دنوں میں کچھ نہ کچھ تجارت اگر کرنا چاہے تو اجازت ہے. اتنے سارے حج گروپس جاتے ہیں, گروپ لیڈرز ہوتے ہیں, ٹریول ایجنٹ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, کھانے پکانے والے جا رہے ہوتے ہیں, ٹینٹ لگانے والے جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب یہ سب گناہ تو نہیں کر رہے، سب کے سب جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں آخر کو اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بغیر کام چل نہیں سکتا. تاہم یہ جو بازاریں لگانا اور حج کو ایک مارکیٹ بنا دینا یہ جاہلانہ رسم تھی. قریش مکہ کے وقت بھی حج کے ایام میں سب سے بڑی مارکیٹ لگتی تھی، یہودیوں کے یہاں بھی یہی جاہلانہ رسم ہوتی تھی. حج کے ایام میں بس بازار گرم ہوتا تھا چیزوں کی خرید و فروخت کا. تو دین اسلام نے اس سے منع کیا کہ اس طرح بالکل مارکیٹ لگانا اور خرید و فروخت جو ہے وہ حج کے ایام میں یا حج کے دنوں میں سب سے بڑا مقصد ہی نہ بن کے رہ جائے. تو اس لیے یہاں دیکھیے اس مبارک آیت سے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی پسند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم کچھ تھوڑی بہت تجارت کر لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اجازت ہے تو فرق ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم حرج نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اب جو بھی مل جائے تھوڑا ہو زیادہ ہو اس کو استعمال کر لو. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جی اگر مجبوری کی حالت میں ہے تو حاجی جو ہے اس کے گھر میں اگر پیچھے تنگی ہو گئی ہے کوئی، یا اس کو ابھی اپنے زاد راہ کے خرچ کے لیے پیسے نہیں تو کچھ تھوڑی بہت مزدوری کر سکتا ہے، کچھ خرید و فروخت کر سکتا ہے. اس میں بھی اگر وہ جو حج کے 5 دن ہیں وہ خالصتاً اللہ کی یاد اور عبادت کے لیے رکھے، اس کو بالکل جو ہے وہ ایک بزنس کا مشغلہ نہ بنا دے اس حج کو. تو یہ اکثر علماء کی رائے ہے. اور جو حج کے خاص 5 دن ہیں وہ تو بالکل عبادت کے لیے ہیں، اسی لیے اکثر علماء نے ان 5 دن میں حاجی کے لیے خرید و فروخت کو بھی منع کیا ہے. عام اصول یہی ہے کیونکہ اجازت ہے، مگر اگر نیت جو ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے. ایک بندہ ہے جو حاجی ہے اور حج کے لیے گیا اور اس کو پیسوں کی بہت شدید ضرورت ہو گئی اور اس نے تھوڑی مزدوری کر لی تو اس کے تو اجر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور ایک ہے جو نیت ہی یہ رکھتا ہے کہ چلو بزنس کرنے جا رہا ہوں اور وہاں کیونکہ سارے حج کر رہے ہوں گے میں بھی حج کر لوں گا، تو اب یہ نیت اور اس نیت میں بڑا زبردست فرق ہے، اس لیے اجر میں بھی فرق ہوگا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی پاک نیت ہوگی اتنا زیادہ اجر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ تم پر نہیں ہے اگر تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کوئی مزدوری وغیرہ کر لو، کچھ کمائی کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کو مقصد نہیں بناؤ. آگے اسی کو رد کرنے کے لیے فرما دیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم لوٹو عرفات کی طرف فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. یعنی یہ خرید و فروخت کو ذرا مؤخر کرو، اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کی طرف، مشعر حرام کے نزدیک. اس مبارک آیت کے حصے میں دو جگہوں کا بیان کیا گیا ہے، ایک عرفات ایک مشعر حرام. عرفات کہتے ہیں وہ میدان جو حرم سے باہر ہے، جہاں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جہاں پہ جبل رحمت ہے، اور کہتے ہیں کہ اس جبل رحمت پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نیچے اتارا تو دونوں مختلف جگہوں پہ اترے، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے، سالوں ایک دوسرے کی تلاش کرتے رہے. یہ وہ جبل رحمت تھی جس پر اللہ کی رحمت ہوئی، اور اللہ کی رحمت سے اس جبل پر ان دونوں کی ملاقات ہو گئی، ہمارے آبا و اجداد کی. تو اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں خوب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے. تو عرفات معرفت سے نکلا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب سے دنیا کے تمام کونوں سے لوگ آتے ہیں, ایک دوسرے سے تعارف کرواتے ہیں, اس تعارف کی وجہ سے اس کو عرفات کہتے ہیں. تو بہرحال یہ عرفات کا میدان ہے. یہاں اگر حاجی پہنچے گا تو اس کا حج ہوگا. کسی وجہ سے حاجی یہاں نہیں پہنچ سکا, اب کوئی دم نہیں دے سکتا, کوئی اور اس کی کمپنسیشن نہیں ہے, اس کا حج نہیں ہوگا, اس کو واپس حج کرنا پڑے گا. تو یہ عرفات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُمْ, اور پھر جب تم لوٹو طواف کے لیے عرفات سے, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عرفات, جب تم عرفات سے لوٹو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو عرفات سے لوٹ کے تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے مشعر حرام کی طرف. مشعر حرام ایک پہاڑی کا نام ہے جو مزدلفہ میں ہے. تو عرفات سے یہ جو مزدلفہ جانا ہے اس کا حکم قرآن پاک کی اس آیت سے نکلتا ہے کہ عرفات جانا ہے پہلے, یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا. اور پھر فرمایا کہ تم نے وہاں سے مزدلفہ جانا ہے, اور مزدلفہ میں جا کے خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے. مشعر اشعار سے نکلا ہے, سائن جس کو کہتے ہیں, شعار کہتے ہیں. مشعر کا مطلب بڑی نشانی, اور حرام کا مطلب محترم. تو مشعر حرام کا مطلب ایک محترم نشانی ہے, اور یہ محترم نشانی والا جو نام ہے مشعر حرام, یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ پہلے عرفات جانا ہے, وہاں سے مزدلفہ آنا ہے. اور فرمایا کہ جب تم مزدلفہ میں جاؤ تو رات کو خوب اللہ کا ذکر کرو. یہ حج کا سفر جو ہے یہ اللہ کی یاد والا سفر ہے. تو قرآن پاک کی ان آیتوں سے اللہ کی اس اہم حکم حج کا جو حکم ہے, اس کے بہت سارے مسائل جو ہیں یہ بیان کیے جا رہے ہیں. آگے ایک اور مسئلہ, بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا. یہ بھی بڑا نیا ہوتا ہے جب لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, تم اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تم کو سکھلایا گیا ہے. وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور بے شک تم اس سے پہلے اس حکم سے ناواقف تھے. کون سا حکم؟ جب بندہ حج کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم نے جب عرفات پہنچنا ہے تو عرفات میں پورا دن گزارنا ہے, اور عرفات کا وقوف جو ہے وہ مغرب کے وقت ختم ہو جائے گا. سورج ڈوبتے ہی وقوف کا وقت ختم ہوگا, اور اب تم مزدلفہ کی طرف جانا شروع کر سکتے ہو. نماز مغرب کی جو ہے وہ عرفات میں نہیں پڑھنی. یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا چینج ہے. ہر روز مغرب کا وقت ہوتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, عرفات والے دن فرمایا کہ مغرب کا وقت ہو بھی جائے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, بلکہ تم نکل جاؤ مزدلفہ کے لیے. جب وہاں مزدلفہ پہنچو گے تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھو گے, پہلے مغرب پڑھو گے پھر عشاء پڑھو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ترتیب, یہ نماز پڑھنے کی ترتیب جو ہے یہ بدلی ہوئی ہے اس ایک مبارک دن کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, بس اللہ کو اس طرح یاد کرو, نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے تمہیں بتایا جائے. تو اس دن مغرب کی نماز آپ نے عرفات میں نہیں بلکہ مغرب اور عشاء دونوں ملا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور اس سے پہلے تم اس حکم سے ناواقف تھے. یہ جو 8 آیتیں ہیں اس میں پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ایک اور حکم ہے وہ بھی 5 مرتبہ بتایا گیا ہے اور وہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. تو ان 8 حج کی آیتوں میں 5 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی حاصل کرنے کا حکم، اور 5 ہی مرتبہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم. تو پتہ چلا کہ یہ جو 2 چیزیں ہیں، تقوی حاصل کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ بڑی اہم ترین ہماری زندگی کے مقاصد ہیں. تو قرآن پاک ان 2 احکام سے بھرا ہوا ہے. جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کو خوب یاد کرتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب نسبت بندے کی، اللہ والے کی نشانی 2 ہی ہیں، ایک اس کی زندگی میں تقوی ہوگا، وہ گناہوں سے بچتا ہوگا، اور دوسرا اس کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی. تو دیکھیے یہ دونوں حکم 5-5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں نازل کیے. یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں دیکھیے اس میں بھی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو. پھر آگے اسی آیت میں وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ کو یاد کرو، دوسری مرتبہ آ گیا. پھر آگے اگلی آیت میں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرنے کا حکم، 3 مرتبہ ہو گیا. پھر آگے اشد ذکرا، شدید طریقے سے ذکر کرو، 4 مرتبہ ہو گیا. اور پھر آیت نمبر 203 میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ سے شروع ہوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ. تو 5 مرتبہ اللہ کو ذکر کرنے کا انہی 8 آیتوں میں حکم ہو گیا. اور اسی اللہ کے ذکر سے ہم سب سے زیادہ غافل ہیں، اور اسی لیے گناہ کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، دل صاف نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، اور دل کی صفائی کرنے کی جو پالش ہے وہ اللہ کی یاد ہے، ذکر اللہ ہے. اسی اللہ کی یاد کو ہم کرتے نہیں ہیں، اس لیے دل صاف نہیں ہوتے. دل صاف نہیں ہوتے پھر نصیحت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. چنانچہ نصیحت سن کے جاتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی، اور نصیحت سن کے اٹھتے ہیں اور جا کے غیبت کر دیتے ہیں. نصیحت سن کے جاتے ہیں کہ ناشکری نہیں کرنی، اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہے، نصیحت سن کے جاتے ہیں اور ناشکری پھر شروع ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ نصیحت سنتے ہیں اس وقت اثر بھی ہوتا ہے، اس وقت آنسو بھی بہتے ہیں، مگر ابھی گھنٹے نہیں گزرے ہوتے کہ پھر اسی گناہ میں ملوث. نصیحت سن کے جاتے ہیں کہ صاف گوئی کرنی ہے، گول مول بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں کہنا، کسی بھی صورت میں جھوٹ نہیں کہنا. ابھی نصیحت سن کے جائیں گے اور پھر وہی جھوٹ والی زندگی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر نصیحت اثر ہی نہیں کرتی؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد نہیں ہوتی، دل صاف نہیں ہوتا، وہ نصیحت دل سے ٹکرا کے ایک طرف ہو جاتی ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے اوپر نصیحت کا اثر ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ایسا بندہ جس کو صرف شیخ کی صحبت میں اثر ہو بعد میں نہ ہو، اس کو نسبت کی سب سے کمزور ترین نسبت حاصل ہے، جس کو نسبت انعقاسی کہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ نسبت جو ہے منعکس ہوتی ہے, ریفلیکٹ ہوتی ہے, یعنی جس وقت شیخ کچھ بیان کر رہے ہیں, کوئی نصیحت سن رہے ہیں, اس وقت اثر ہوا, اس کے بعد جو ہے جیسے ہی دور ہوئے تو ویسے ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو بعد میں جا کے کوئی اعمال نہیں کرتا, جو خواہشات جس طرح ہوتی ہیں اسی کو پورا کرنے میں مگن ہوتا ہے. تو بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان شیخ کی نصیحت سنتا ہے یا کسی بزرگ کی نصیحت سنتا ہے اور جا کے بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی نسبت جو ہے بہت کمزور. تو مشائخ نے فرمایا کہ ایسے بندے کی مثال اس کی ہے جو آگ کے قریب بیٹھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ گرمی محسوس ہوتی ہے, آگ سے دور جاتا ہے تو اس کی گرمی ختم. یا اس کی مثال اس بندے کی ہے کہ جو کسی خوشبو والے کے پاس آ کے بیٹھا تو اسے خوشبو محسوس ہوئی, تھوڑا دور گیا تو خوشبو محسوس ہونا ختم. تو یہ کمزور نسبت, اللہ سے کم نسبت رکھنے والوں کی علامت. اور اللہ سے کم نسبت رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کو ذکر نہیں کرتے. تو ان کے اوپر اس لیے نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. خود آ کے کئی سارے نوجوان بتاتے ہیں کہ حضرت سنتے ہیں بیان تو آنسو نکالتے ہیں اور جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی اثر نہیں, وہی طرح سے اسی طرح سے گناہ. نصیحت سن کے جائیں گے کہ جی غصہ نہیں کرنا, اور عزم اور ارادہ کر کے جائیں گے, مگر پھر وہی غصے کی ترتیب, وہی شیطان جسم میں جو ہے وہ خون کی طرح دوڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو مشائخ نے وجہ بتائی کہ نصیحت وہ قبول کرتا ہے, نصیحت کا اثر دیر پا اس کے دل میں رہتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے. تو کیونکہ اللہ کی یاد ہی نہیں کرنی, اس لیے کوئی نصیحت کا اثر نہیں. زندگی بھر 20 سال تک اگر بزرگوں کے واعظ و نصیحت سنیں گے, گناہ کی ترتیب وہی رہے گی. کیا وجہ؟ کیونکہ ترتیب اللہ کی یاد کی کوئی بنی ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ اللہ کی یاد کی ترتیب نہیں بنے گی, گناہ کی ترتیب بھی وہی رہے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین اتقوا, وہ لوگ جو تقویٰ رکھتے ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطان, جب ان کو شیطان گھیر لیتا ہے, تذکروا, وہ اپنے ذکر اذکار کرتے ہیں, فاذا هم مبصرون, بچ نکلتے ہیں. تو ان کے اوپر شیطان کا بھی اثر نہیں ہوتا. تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ والا سالک ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نصیحت کا بہت تھوڑا اثر, بس جس وقت صحبت میں بیٹھے گا اس وقت تھوڑا اثر ہوا, جیسے صحبت سے اٹھے گا تو وہی روش ہوگی, وہی دنیا داری ہوگی, وہی خواہشات کا بندہ بنتا رہے گا, وہی اس کو دنیا کی بے حد, جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی گہری محبت جو ہے نا وہ پکڑ لے گی. اس لیے دنیا کی کوئی چیز کم ہوگی, کوئی آگے پیچھے کچھ ہوگا تو آنسو نکلیں گے, دنیا کے غم ہوں گے. کیونکہ محبت جو دنیا سے ہے, تو تھوڑی سی دنیا بھی کم ہو جائے گی تو آنسو نکل آئیں گے. اللہ کی یاد میں کمی آ جائے گی, قرآن پاک کی تلاوت میں کمی آ جائے گی, عبادت میں کمی آ جائے گی, کوئی آنسو نہیں نکلے گا. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے تو پھر آنسو نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ جس نے دنیا کو اپنا غم بنایا, جس نے آخرت کو غم بنایا, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے نجات دے دیں گے. اور جس نے دنیا کو غم بنایا, اللہ کو کوئی فکر نہیں وہ کس گھاٹی میں جا کے ہلاک ہو. ہم دنیا کو غم بناتے ہیں اور یہ غم ختم نہیں ہوتے, یہ ہمیں رلاتے رہتے ہیں. سالوں گزر جائیں گے, کوئی ایک مہینہ, کوئی ایک سال ہمیں یاد نہیں آئے گا کہ دنیا کی وجہ سے ہم نہ روئے ہوں. کیونکہ دنیا کے غم جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. انسان آخرت کو غم بناتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے نجات دیتے ہیں۔ لوگ آ کے بہت کچھ پڑھنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ جی کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ غم دور ہو جائیں، آخرت کو غم بنائیں تمام غم دور ہو جائیں گے۔ مستورات یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ذکر اذکار یہ مردوں کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سب کا کام ہے۔ یہ جو آٹھ آیتوں میں پانچ مرتبہ کہا نا اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ مردوں کے لیے الگ حکم نہیں کہیں لکھا ہوا ہے، یہ سب کے لیے یکساں حکم ہے، سب اس کے مکلف ہیں، سب نے جواب دینا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد لمسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من لا ورد لہو، جس کا کوئی ورد وظیفہ نہیں، جو کوئی ذکر اذکار کی جس کی ترتیب نہیں، لا وارد لہو، اس کے اوپر اللہ کی محبت کی کیفیت نہیں ہوگی۔ جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اس پر اللہ کی محبت کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ ذکر کر نہ کرنے والے کو نصیحت کی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ دیوار کے ساتھ ٹکر مارنا۔ کچھ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، اس طرح سے یاد کرتے ہیں، ان کا اپنا دل بھی بدلتا ہے، اپنے اعمال بھی بدلتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کے بھی اعمال بدل جاتے ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے اللہ کی یاد۔ کبھی محبت سے ہم اللہ کو یاد کر کے تو دیکھیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یہ اللہ والوں کی عجیب باتیں ہیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ تو اللہ والوں نے اللہ کی یاد مانگی، اللہ سے خوب محبت کی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے، فرماتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ کہ اللہ اب ہر چیز کو اس دل سے نکال دیا، صرف تیری یاد ہے اس دل میں، اب تو آ جا۔ کیسی اللہ سے محبت! اللہ آج ہم نے اس کو نفلی عبادت سمجھا ہوا ہے کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو غم بنایا ہوا ہے اور یہ غم بڑھتے جاتے ہیں، نعمتیں مل بھی جاتی ہیں تو بھی یہ غم بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ والے اللہ کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ اس یاد کرنے کی وجہ سے جو حکم بھی آتا ہے، جو نصیحت بھی آتی ہے، ان کو بدل کے رکھتی ہے۔ ایسے یاد کرتے ہیں کہ خود بھی اثر لیتے ہیں، دوسروں پہ بھی اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دار العلوم کی بنیاد رکھنی تھی، فرمایا کہ ایسے بندے کو بلاؤں گا بنیاد رکھنے کے لیے جس نے گناہ کرنا تو کیا، گناہ کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ سارے حیران کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی بندہ ہوگا کہ جو چلو گناہ تو نہ کرتا ہو، گناہ کو سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مولانا اصغر حسین کاندھلوی کے ماموں جو تھے ان کو بلایا کہ یہ رکھیں گے بنیاد، ان کا نام منشاہ تھا، بزرگ تھے، اور یہ وہ بزرگ تھے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، کام ہی اللہ کی یاد تھا. اور یہ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دلوں سے گناہ کو جڑ سے نکال دیتی ہے. تو ان کو بلایا، بڑے ہی خوبصورت بزرگ تھے، قد میں چھوٹے تھے اس لیے نام منع شاہ تھا، اور ان سے دارالعلوم کی بنیاد رکھوائی گئی. اللہ اللہ کرنے والے بزرگ تھے، کام ان کا جو تھا بہت ہی معمولی تھا، گھاس کاٹتے تھے، تو بہت ہی غربت والی زندگی تھی. مگر گھاس کاٹنے کے ساتھ ساتھ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے تھے. پورا سال گزر جاتا تو سال کے بعد دارالعلوم کے استادوں کی ایک دعوت کرتے تھے کہ یہ علماء ہیں، علماء کی دعوت کرنی ہے، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو بڑی سعادت ہے کہ علماء کی دعوت کی جائے، تو علماء کی دعوت کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ ہم پورا سال ان کی دعوت کا انتظار کرتے، کہ جس دن ان کی دعوت کھا کے گھر پہ جاتے اس دن سے 40 دن تک اپنی نمازوں میں زیادہ حضوری محسوس کرتے. تو یہ اللہ کی ذکر کا اثر تھا کہ ان کی دعوت کھانے والے علماء کہتے کہ جی ان کے گھر سے جاتے تو ہماری اللہ کی یاد نمازوں میں بڑھ جاتی. تو جو ذکر کرتا ہے وہ تو اپنے اوپر بھی اثر کرتا ہے، دوسروں کو بھی اثر کر دیتا ہے. وہ جو ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقوں کا تذکرہ فرمایا کہ منافق کی نشانی بتاؤں کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتا، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ ذکر تھوڑا کرتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ الا قلیلا، نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر تھوڑا. تو جو تھوڑا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تھوڑا کرتے ہیں، مومن تو خوب اللہ کا ذکر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے بھی مومن پر مہربانی کی، اس کو بار بار قرآن پڑھنے کا کہا، اور قرآن میں بار بار کہا کہ بھئی اللہ کو یاد کرو، کچھ بیٹھو کچھ اللہ اللہ کرو. مگر کیا کریں، دل چاہیے سمجھنے کے لیے. ہمارے حضرت شعر پڑھتے ہیں، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. تو جو کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ بار بار حکم فرماتے ہیں، مومن کو چاہیے اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو پیدا کرے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور کچھ گناہ نہیں تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے. فاذا افضتم من عرفات، اور جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے نزدیک. واذکروه، اور اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے تم کو سکھلایا گیا ہے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم اس سے پہلے ناواقف تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِّن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر تم چلو جہاں سے لوگ چلتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مغفرت چاہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔